الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 41 تک پچھلی مرتبہ مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا تھا. پچھلی آیات میں قتال کی اجازت کا ذکر آیا، قتال کے مقاصد کا بیان بھی آیا اور ایک اسلامی حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی تذکرہ تھا. اب آیت نمبر 42 سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے یہ مکی دور کے مضامین ہیں، مکی صورتوں کے مضامین ہیں اور مشرکین مکہ کے شرک نفی بھی ہے اور سابقہ اقوام کا ذکر کر کے انہیں عبرت دلائی گئی ہے. تو جو عام موضوعات ہیں مکی صورتوں کے وہ اب اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 42 سے آج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. یہاں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا علیہ الصلوۃ والسلام، قوم عاد و ثمود نے بھی جھٹلایا، قوم ابراہیم و قوم لوط نے بھی جھٹلایا اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. یعنی یہ رویہ کہ پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا جائے، اس کا رد کیا جائے، یہ تاریخ میں ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں. تو نبی آپ تسلی رکھیے کہ پچھلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک مہلت دی، اس کے بعد پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا. آج کے یہ مشرکین اگر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیے کہ پچھلے نافرمانوں کی پکڑ کی طرح ان کا بھی پکڑ کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم اخذتهم، ان کو ڈھیل دینے کے بعد میں ان کی پکڑ کر لی، فکیف کان نکیر، پس دیکھو میرے انکار کا انجام کیسا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ان اقوام کا ایک اہم جرم کیا تھا، سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ یہ شرک کرتی تھی. اور پھر پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانا، اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، پیغمبروں کی اطاعت نہ کرنا، دنیا پرست بن جانا، حق کا انکار کرنا، جب اس ظلم کی روش ان اقوام نے اختیار کی تو فرمایا کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا. پھر ان کا معاملہ کیا رہا کہ اب وہ چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان بستیوں کو تہس نہس کر دیا گیا، کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، کتنے ہی محلات ہیں جو سنسان پڑے ہیں، بڑے بڑے کھنڈرات موجود ہیں مگر ان میں رہنے والے موجود نہیں، کھنڈرات بن گئے ہیں محلات مگر ان محلات میں رہنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. قرآن حکیم تاریخ کی کتاب نہیں ہے مگر قرآن تاریخ کا حوالہ، ہسٹری کا حوالہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ماضی کے واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے معاملے کو رب کے ساتھ درست کرنے کے لیے پیغمبروں کی دعوت قبول کریں اور ان کی اطاعت کی روش اختیار کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں دعوت غور فکر دیتے ہوئے فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کہیں زمین میں چلے پھرے نہیں، یہ سیر کا لفظ اس قرآن نے استعمال کیا، یسیروا چاہیے زمین میں چلے پھرے نہیں. بعض لوگ جن کو دنیا میں غور فکر کرنے کے بجائے، تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے سیر سپاٹے ہی کا شوق زیادہ ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن سیر سپاٹے کی دعوت دے رہا ہے، معاذ اللہ، قرآن سیر کرنے کی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ. یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں، اس کے بجائے ہم چاہتے کہ قرآن ہمارے تابع ہو جائے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق. بجائے اس کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں، بندہ چاہتا ہے کہ قرآن میرے تابع ہو جائے، اپنی من چاہی باتوں کے لیے چاہتے ہیں قرآن سے دلیل مل جائے، بھائی گھومنے پھرنے جانا ویسے چلے جاؤ، خامخا قرآن کی آیات کو غلط پیش کرنے کی کیا ضرورت پڑی. ہاں اس گھومنے پھرنے کا، دنیا کی سیر کرنے کا قرآن جو مقصد بیان کرتا ہے وہ کیا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں. لہم فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ جس سے یہ عقل حاصل کرتے, غور و فکر کرتے. دل کو بھی قرآن غور و فکر کا مقام قرار دے رہا ہے. اس پر مباحث ہوئے اور اب بحث اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ ایسے نیورونز یا خلیات وغیرہ جو انسانی عقل میں ہیں, جو غور و فکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں, اسی طرح کی اشیاء کا دل میں بھی سراغ مل چکا ہے. اسی لیے کبھی ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں مان رہا, میرا دل نہیں چاہ رہا, میرے دل کو بڑا اطمینان ہو گیا, میرے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے. حدیث میں بھی مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیکی وہ ہے جس سے تمہیں دل میں اطمینان ہو اور بدی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو قرآن حکیم عقل کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر دل کے غور و فکر کی بھی دعوت دیتا ہے. یہاں فرمایا کہ کیا زمین میں چلے پھرے نہیں, فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ جس سے وہ عقل سے کام لیتے, غور و فکر کرتے. او آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ اس سے وہ سنتے, حق کی بات کو سنتے. فإنها لا تعمل ابصار, بس آنکھیں نہیں کہ جو اندھی ہو جاتی ہیں, ولکن تعمل قلوب, بلکہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں, اللتی فی الصدور, جو سینوں کے اندر ہیں. قرآن حکیم دل کو بھی غور و فکر کا مقام قرار دیتا ہے, اور آنکھوں کے اندھے ہونے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ظاہری آنکھ موجود تو ہے مگر حق کو دیکھنے کے لیے استعمال نہ ہو, یہ کان تو موجود ہے مگر حق سننے کے لیے استعمال نہ ہو, یہ دل تو موجود ہے حق کے قبول کرنے کے لیے استعمال نہ ہو. تو فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ یہ دل جو سینوں میں ہے یہ اندھے ہو جاتے ہیں. ابو جہل کے وجود میں بھی دل دھڑکتا تھا, خون کو پمپ کرنے والا دل تو موجود تھا مگر حق پر غور و فکر کرنے والا دل مر چکا تھا. ابو جہل کی بھی آنکھیں تھیں جن سے دنیا کی ان چیزوں کو, نظاروں کو دیکھا جاتا ہے, مگر وہ آنکھ جو حق کو دیکھے وہ آنکھ اس کے اعتبار سے وہ اندھا تھا. یہی بات قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں, ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں, ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں, اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بلہم اول, بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں, اولئک ہم الغافلون, یہی غافل ہیں. دیکھنے والی آنکھ جانوروں کے پاس بھی ہے, سونگنے والی حس جانوروں کے پاس بھی ہے, دھڑکنے والا دل جانوروں کے اندر بھی موجود ہے, مگر انسان سے صرف حیوانی تقاضوں کی تکمیل ہی کا مطالبہ نہیں بلکہ اس سے روح کے پہچان لینے اور روح کے تقاضوں کو مان کر ان کے ادا کرنے کا مطالبہ بھی ہے. مگر انسان میرا حیوان بن جائے, حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے, ہائے پیے, موج اڑائے, موج مستیاں کرے, جیسے چاہے زندگی بسر کرے, دنیا ہی کو مقصود بنا لے, جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرے, تو قرآن کہتے ہیں ان کے دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں, ان کے کان ہیں مگر یہ ان سے سنتے نہیں, ان کی آنکھیں مگر یہ ان سے دیکھتے نہیں, یہ جانور بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں, اور یہ غفلت میں, کاہے سے غفلت میں ہیں, اپنی حقیقت کے ادراک سے غفلت میں ہیں کہ انسان کو اللہ نے میرا حیوان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا, مگر بندہ اس روح کو فراموش کرے اور اس کے تقاضوں کو پامال کرے تو جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق. یہاں یہ آیت نمبر 46 میں موضوع ہے سورۃ الحج میں, فإنها لا تعمل ابصار, بس یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی نا, ولکن تعمل قلوب, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں, اللتی فی الصدور, جو کہ سینوں میں ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے عذاب کا مطالبہ جلدی کرتے ہیں, اس میں جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا, حالانکہ فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کے ہاں ہر ایک کے لیے وقت متعین ہے, جیسے اکثر جمعے میں سورہ منافقون کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, وہاں ایک ایک فرد کا بیان ہے. سورۃ المنافقون کی آخری آیت میں, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب ان میں سے کسی کی اجل آ جائے اللہ اس پہ تاخیر نہیں فرماتا, مَنَ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی نفس کا اجل یعنی اس کا وقت متعین آ جائے اللہ اس پہ تاخیر نہیں فرماتا. جیسے ایک فرد کے لیے اجل وقت متعین مقرر ہے, ایسے ہی اقوام کے لیے بھی اللہ کی ایک ترازو ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس قوم کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, قوم عاد بھی مٹائی گئی, قوم ثمود بھی مٹائی گئی, قوم نوح بھی مٹائی گئی, قوم لوط بھی مٹائی گئی, قوم شعیب بھی مٹائی گئی, آل فرعون بھی غرق کیے گئے. یہ وہ اجل ہوتی اللہ کی مشیت میں کب کسی قوم کی مہلت ختم ہوگی اور اس کا معاملہ چکا دیا جائے گا. تو بہرحال وہ اجل تو اللہ کے ہاں مقرر ہے. فرمائے کہ بھلے یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ہزار سال جیسا ہے جو تم شمار کرتے ہو. یہ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں گھنٹے دو گھنٹے کی نہیں ہوا کرتی, اس میں مدت لگا کرتی ہے قوموں کے بننے میں بھی بگڑنے میں بھی. اور اللہ کی مشیت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کی پلاننگ, اللہ کی منصوبہ بندی کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے ایک ہزار برس کے برابر ہے. جلدی نہ مچاؤ, اس کے ہاں وقت متعین ہے, اور اس کے یہ فیصلے وقت کے متعین کیے جانے والے وہ بھی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. کب تک کسی کو مہلت دینی ہے اور کب کسی کی مہلت ختم کرنی ہے, یہ فیصلے اللہ نے کیے اور یہ فیصلے بھی حکمت پر مبنی ہیں. مگر تم اپنی جلد بازی کی بنیاد پر یہ نہ کہا کرو کہ کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا. نافرمان تو یہ مطالبہ کرتے تھے, آج جلد بازی کرنے والا مسلمان کبھی یہ بھی کہتا ہے اور جی دین کب غالب ہوگا, دین کب غالب ہوگا, حکمرانی اللہ کی کب زمین پر قائم ہوگی, یہ بھی اللہ کی مشیت میں. مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ ڈراتا ہے عذاب سے تو ہم ڈرنے والے ہوتے ہیں یا سوال کرنے والے ہوتے ہیں کہ جناب عذاب کب آئے گا. معاذ اللہ, اسی طرح جب اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئندہ کے دور کے لیے بشارات کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب کب ہوگا, یا ہم یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اصل سوال یہ نہیں کہ دین کب غالب ہوگا, اصل سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی, اصل مسئلہ ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کل کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ اصل مسئلہ ہے. ہمارے آج سوالات بہت ہیں, میڈیا پر بھی بہت سوالات ہوتے ہیں, دینی حوالوں سے بھی ٹاک شوز ہو جائے کرتے ہیں, مگر اکثر و بیشتر بحث برائے بحث اور وقت گزاری کے لیے سارا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ علمی سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں تیاری کتنی کی ہے؟ یہ عملی سوال ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. تو آج ہمارا معاملہ بھی سوال برائے سوال, سوال لا سوال, بحث برائے بحث کا رویہ ہوتا ہے, عمل پر توجہ ہماری کم ہوا کرتی ہے. صحابہ کرام کا مزاج علم میں اضافے کے مقابلے میں عمل میں اضافے کا زیادہ تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی, اللہ کے نبی نے اس امت کو انہیں عالم قرار دیا رضی اللہ عنہ. فقہ حنفی کی دراصل بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آرا پر ہے اکثر و بیشتر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر میں امام صحابہ کرام, یہ ان کے مقامات. کیا فرماتے ہیں یہ حضرات اور کئی حضرات, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے تھے, سمجھتے تھے, عمل میں لاتے تھے, پھر اگلی 10 آیات سیکھتے تھے. یہ تھا ان کا مزاج. ہمارا مزاج علم اضافے کا بہت زیادہ ہے, ان کا مزاج عمل کے اعتبار سے آگے بڑھنے کا زیادہ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی, بارہا ذکر ہوا, بارہا ہوتا رہے گا, ہوتا رہنا چاہیے, کیونکہ وہ حدیث میں جو 5 سوالات ہیں وہ آپ کی اور میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. جامع ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کرے. نمبر 1 بتاؤ زندگی کہاں لگائی, نمبر 2 بتاؤ جوانی کہاں کھپائی, نمبر 3 بتاؤ مال کہاں سے کمایا, نمبر 4 بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, اور نمبر 5 بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہماری نالج تو بڑھ رہی, ہمارا علم تو بڑھ رہا ہے, لیکن اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم غور کریں ہمارا علم بھی بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دینے والا ہو. زمزم پینے کے موقع پر بھی دعا پڑھی جاتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ علم انسان کے لیے وبال جان ہوگا قیامت کے دن جو نفع نہ دے اسے، یعنی جس پر وہ عمل نہ کرے وہ علم انسان کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو جلدی بچا رہے تھے، کہا جلدی نہ بچاؤ، اللہ کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 برس کے برابر ہے. فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں، اللہ فرماتے میں نے ان کو ڈھیل دی اس حالت میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کی پکڑ فرمائی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. انسانی تربیت میں یہ عنصر بھی بڑا اہم ہے کہ ماضی کے واقعات سے لوگوں کو عبرت دلائی جائے اور سکھایا جائے. انسانی تربیت میں وہ واقعہ جن کا تعلق ماضی سے ہو، اس سے کہ وہ تو یقینی ہوتے نا، مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ دیکھا کس نے، مگر ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس میں کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا. تو قرآن کا تربیت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ ان واقعات اور سابقہ اقوام کی کیفیات کو بیان کر کے ہر دور کے مخاطب جو قرآن پڑھیں گے سنیں گے ان کو قرآن عبرت دلاتا ہے. الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. مزید ہدایات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اے لوگو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے واضح توبہ خبردار کرنے والا ہوں، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق بھی ہوگا. دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے، کبھی لائن میں لگ کر بھی لینی پڑتی ہے، کبھی چل کر بینک تک جانا پڑتا ہے، مشقت ہوتی ہے. کل جو کچھ اللہ عطا فرمائے گا وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا. جس میں کسی کے اندر کوئی کمتر ہونے کا احساس، کوئی مشقت کا احساس، کوئی ڈی گریڈ ہونے کا احساس، ایسا تصور نہیں ہوگا. فرمائے گا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی. فرمایا اس کے برعکس جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری آیات کو ناکام کر دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ والے ہیں. اللہ کی آیات کو عاجز کر دینا، یہ الفاظ قرآن کی، معاجزین، اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرنا، اللہ کی آیات کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا. فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم کی آگ ہے. اولین تو اس میں وہی لوگ ہیں جو کافر اور مشرک ہیں اور اللہ کے دین کے باغی ہیں، نہ صرف یہ کہ خود قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خود قبول نہیں کرتے بلکہ قبول کرنے والوں کے عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی آیات کو ناکام کریں، اللہ کے احکامات پر عمل میں رکاوٹ ڈالیں، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. یہ کافر بھی کر رہے ہیں، یہ مسلمان حکمران بھی ہو سکتے ہیں، یہ وہ شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کہیں اختیار ہے اور وہ اپنے نیچے والوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتا ہو، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی علاقے کا کوئی بڑا ہو، یا کسی ملک کا حکمران ہو. جو جہاں جہاں اللہ کے احکامات پر عمل میں رکاوٹ ڈالے، یقیناً اس طرح کی آیات کے ضمن میں ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، نہ صرف ایک حوصلہ شکنی ہونی چاہیے بلکہ ان کو سمجھایا جانا چاہیے. 18 کروڑ پر حکمرانی کرنے والے اس قوم کو سود کے نظام پر مجبور کیے بیٹھے ہیں، 18 کروڑ پر حکمرانی کرنے والے اس قوم کی سڑکوں پر اس بے حیائی کو دھڑلنے کے ساتھ ہونے دے رہے ہیں، 18 کروڑ پر حکمرانی کرنے والے اس ملک میں شراب کی بھی ترسیل کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، ملک کے اندر، باہر تو دور کی بات، وغیرہ 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 اور وغیرہ. اور جہاں لوگ حلال پر قناعت کرنا چاہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیں، وہاں رکاوٹ ڈالی جاتی، کبھی کبھی مسجدیں بھی بند کرا دی جاتی ہیں، کبھی کبھی کچھ قرآن کے مکاتب پر، مدارس پر، اداروں پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو جہاں جہاں اختیار رکھتا ہے اور اپنے زیر اختیار اور زیر اثر رہنے والوں کو اللہ کی آیات سے روکتا ہے، ایسے لوگوں کے متعلق قرآن گویا کہ فرما رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بھی، جہاں ہمارے اختیار ہے، ہمارے ذمہ داروں کو بھی جاؤں گا اختیار ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی جاؤں گا اختیار ہے، خود دین پر عمل کرنے اور دوسروں کے لیے دین پر عمل کے مواقع پیدا اور فراہم کرنے کی توفیق دے اور رکاوٹ ڈالنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 52، یہ ان آیات میں سے جس کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح ایک دو مرتبہ پہلے بھی آئی ہے. مشکلات القرآن کا مطلب ایسی آیات ہوتی ہیں جہاں اہل علم کو، علماء کو، مفسرین کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، تشریح میں کوئی دشواری پیش آتی ہے. دشواری کی وجہ کبھی یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا اس میں معنی ایک سے زائد ہوتے ہیں. دشواری کی وجہ کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے معنی بالکل واضح نہ ہو. دشواری کی وجہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ خود اسلاف میں، صحابہ میں، تابعین میں ایک سے زیادہ آراء بھی موجود ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے مقامات جہاں تعبیر و تشریح کرنے میں اہل علم کو، مفسرین کو دشواری پیش آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مشکلات القرآن. بہرحال پھر کوئی ایک رائے مضبوط سامنے بھی آتی ہے اور حل نکل بھی آتا ہے. یہاں مثال کے طور پر فرمایا آیت نمبر 52 میں سورہ حج کی، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيتي، تو جب جب انہوں نے چاہا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں تو شیطان نے اس میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. یہ تمنا کا لفظ ہے، اس کے ایک معنی کیے گئے تلاوت کے اور ایک معنی کیے گئے جو ہم تمنا کے معنی استعمال کرتے ہیں آرزو کے. دونوں معنی سمجھ لیتے ہیں اور اس کا حل بھی انشاءاللہ جو اہل علم نے بیان کیا واقعی خدمت میں رکھ دیا جائے گا. تو جب کبھی کسی رسول نے، نبی نے تلاوت کرنا چاہی تو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، پس جو شیطان ڈالتا ہے یعنی وسوسہ، اللہ اسے مٹا دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پیغمبر جو تلاوت کر رہا ہے اس تلاوت میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ پیغمبر جو تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، اس عمل میں شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں تک صحیح بات نہ پہنچے یا غلط وسوسہ اندازی کر دیا، غلط مفہوم وہ دماغ میں ڈالتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ شیطان کے اس وسوسے کو دور کرتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سننے والے طلب و طلب کے ساتھ سنیں گے، اللہ کی یاد کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں گے تو شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے. مثلا قرآن بتاتا ہے ہمیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے تو شیطان ہم اس پر مسلط کرتے ہیں، اس شخص پر، اور شیطان اس کا دوست بنتا ہے. تو شیطان کی وسوسہ اندازی کہاں چلتی ہے؟ جہاں ایک بندہ اللہ کی یاد سے ہٹتا ہے. پیغمبر کا تو ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں تو اللہ کی یاد سے ہٹے. ہاں جن کو سنایا جا رہا ہے، جن تک بات پہنچائی جا رہی ہے، ممکن ہے کہ وہاں کچھ تعلق معلّہ میں کمی ہو، مگر جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو پھر اللہ شیطان کے وسوسوں سے ان کو بچا لیتا ہے. یہی وہ بات ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا. تو جو لوگ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے جڑے رہیں گے، یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش تو کرے گا شیطان، مگر اللہ اس کوشش کو ناکام فرما کر اپنی آیات کو محکم اور مضبوط کر دے گا، اور وہ طلب و تڑپ کے ساتھ سننے والے وہ حق کو پہچان لیں گے انشاءاللہ. ایک معنی تو یہ کیے گئے. دوسرے معنی اذا تمنا، تمنا کے لفظ وہی اسی معنی میں جس کو ہم خواہش کہتے ہیں، آرزو کہتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو بھی رسول و نبی تھے، جب جب انہوں نے تمنا کی، خواہش کی، آرزو کی، شیطان نے اس تمنا اور خواہش اور آرزو میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. کیا مطلب؟ پیغمبروں کی خواہش کیا کوشش تھی کہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. شیطان کیا چاہے گا؟ لوگوں کو اللہ سے دور کیا جائے. تو پیغمبروں کی خواہش کیا ہوتی؟ کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے. شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، شیطان کے حملے سے اللہ روک دیتا ہے. کن کو؟ یہ ذکر ابھی آ چکا جو اللہ کی یاد سے جڑے رہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. میں نے آپ کے سامنے دو تین منٹ میں آرام سے یہ جملے تو ادا کر دیے، مگر اللہ ہمارے مفسرین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے زندگیاں کھپا کر اس طرح کے معاملات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس امت کے لیے معاملے کو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا حلوہ بنا کر پیش کر دیا، آسان کر کے پیش کر دیا. یہ جو میں نے دونوں آرا آپ کے سامنے رکھی، یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں، تفسیر عثمانی پڑھیں گے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں بھی وضاحت مل جائے گی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معروف القرآن پڑھیں گے، وہاں پر بھی مل جائے گی. اور جو ہمارے معروف بکاتب فکر ہیں، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، سب کی جو معروف تفاسیر ہیں ان میں یہ ساری یہ دونوں آرا مل جائیں گی. ان تفاسیر میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہے اصل میں 1400 برس کی چین جو کہ جڑی ہوئی ہے، تب حق ہم تک پہنچا ہے. جمعے کے دن آپ سنتے ہیں، یہ وضاحتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں مگر بار بار ہونا ضروری کیونکہ ہر جمعے ہوتی عربی میں. وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دور میرا دور ہے جبکہ آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین. یہ ہے اس امت کا بہترین حصہ، انبیاء کے علاوہ بات ہو رہی، رسول اللہ کے بعد بات ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کا بہترین حصہ صحابہ اکرام کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور. امت میں جب کبھی فتنے برپا ہوئے تو کوشش یہ کی گئی کہ اس تین جو نسلیں ہیں ان سے امت کا رشتہ کاٹ دیا جائے، اور جب رشتہ کٹ جائے گا تو جو چاہیں گے کریں گے. لیکن جہاں جہاں یہ رشتہ اس تین بہترین ادوار اور نسلوں سے جڑا رہے گا وہاں امت فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی اور حق امت کو منتقل ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ ہمارے ان محدثین پر، فقہا پر، علماء پر، مفسرین پر، اسلاف پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں، جس کا ہمیں اندازہ نہیں، جس کا واقعہ ہمیں اندازہ نہیں، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ امت کو منتقل بھی ہوا اور بڑے آرام سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ سادہ سے الفاظ میں اتنے مشکل مقامات کی وضاحت منتقل امت کو ہو رہی ہیں. اللہ ان مفسرین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اس کے بعد آگے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. ایک اور خطرناک بات آ رہی ہے اس میں، تاکہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا اللہ ان لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. شیطان تو کوششیں کر رہا ہے، اس کی کوششوں کی کامیابی کن لوگوں پر ہو سکے گی؟ جو لوگ جن کے دل میں مرض ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. مرض قرآن حکیم میں نفاق کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نفاق سے مراد کیا ہے؟ زبان پر دعویٰ ایمان کا ہو دل میں نہ ہو. اور دل میں ایمان کیوں نہیں راسخ ہو پاتا؟ دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے تو حقیقی ایمان دل میں پیدا نہیں ہوتا، اب ایمان کمزور یا ختم ہونا شروع ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر شیطان کے وار کاری ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ جو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، اللہ کی یاد سے جڑے رہیں، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو، اللہ ان کو شیطان کے فتنوں سے بچا لے گا. مگر جن کے دل میں مرض ہوگا، دنیا کی محبت جن کے دلوں میں ہوگی، آخرت کی طلب و تڑپ جن کے سامنے نہ ہو، یا جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، بے حس ہو چکے ہوں غفلت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے جن کے دل سخت ہو چکے، ان پر شیطان کے حملے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود کے حملوں سے بچائے اور دنیا کی محبت فاق سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم سخت ضد میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 54 میں، تاکہ وہ لوگ کہ جنہیں علم عطا کیا گیا وہ یہ جان لیں اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل جھک جائیں. کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ رہا ہے، جن کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی، سچی طلب و تڑپ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا حق تک. جن کے دل بند ہوں، جن کے اندر سختی آ جائے، باوجود اس کے حق ان کے سامنے کھڑا ہوگا مگر وہ محروم کر دیے جائیں گے. بارہا مثالیں آ چکی، ابو لہب کو ذہن میں لے کر آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی ہے، مالدار بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، عربی کا زبان جانتا ہے، رسول اللہ قرآن اس کو سناتے ہیں، دنیا کا عظیم ترین کلام قرآن، دنیا کے عظیم ترین مبلغ، مبلغ اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے خود ابو لہب کو، مگر دل بن پڑا ہوا ہے، طلب و تڑب اس میں موجود نہیں ہے، اس کو حق نہیں ملا. نہ صرف یہ کہ حق نہیں ملا بلکہ اس آئے ہوئے حق کلام میں قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کر دی گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہارٹ ٹوٹ جائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یہ اس کی مثال. دوسری طرف سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ فارس سے. کبھی ایک پادری, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, کبھی چوتھا. طلب و تڑپ سچی ہے. باپ جو ہے آتش پرست تھا, دل نے قبول اور نہیں کیا, گوارا نہیں کیا اس شرک کی روش کو. پہنچتے پہنچتے ہوتے ہوتے مدینہ کی کھجور والی زمین میں پہنچ گئے. ایک پادری کے بتانے پر کہ آخری پیغمبر کا ظہور کھجوروں والی زمین مدینہ طیبہ میں ہوگا, اور طلب و تڑپ سچی تھی, اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سی بات, بی بی آسیہ فرعون کی اہلیہ ہیں. بی بی آسیہ کا بیان سورۃ تحریم میں آتا ہے 28 پارے میں. اور فرعون ظالم جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والا, وہ اللہ کی بندی کیا دعا کرتی ہے؟ رب ابن لی بیتن فی الجنہ, اے میرے رب مجھے جنت دیکھ عطا فرما دے. یہ محل اس کا مجھے پسند نہیں, یہ جاؤ حشمت اس کی پسند نہیں, یہ شان و شوکت اس کی پسند نہیں, یہ دنیا کی دولت اور جائیداد مجھے پسند نہیں, یہاں تو مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ ظالم اور جابر اور کافر ہے, مالک تو مجھے جنت دیکھ عطا فرما دے. مفسرین نے لکھا اس فرعون نے بی بی آسیہ کو شہید کرایا ہے, اور اس اللہ کی بندی کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی. طلب و طلب سچی تھی. ایسے ظالم اور جابر خدائی کے دعویٰ کرنے والے کے گھر میں بھی اس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی. اور اسی سورۃ تحریم میں پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی, یہ دونوں نافرمان. کتنا پاکیزہ ماحول ہوگا پیغمبر کے گھر کا, مگر طلب و تڑپ نہیں ہے, ان کو ہدایت نہیں مل سکی. قرآن کہتا ہے کہ یہ دو پیغمبر بھی اپنی دو بیویوں کو بچا نہیں سکیں. اصل مسئلہ یہ, آپ کے میرے دل میں سچی طلب و تڑپ ہوگی اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے گا, مگر آپ کا میرا دل ہی نہ چاہے تو کتنا ہی پاکیزہ ماحول مل جائے ہدایت ملنے والی نہیں. آج ہم روتے صاحب ہمارا معاشرہ ایسا, ہمارا معاشرہ ویسا. بالکل صحیح, بہت بگاڑ آ گیا, بڑی فحاشی ہے, اریانی سب کچھ ہے, مگر کیا آج بھی اس معاشرے کے اندر حیا کی حفاظت کرنے والی عورتیں موجود نہیں؟ آج بھی اس معاشرے کے اندر, اس گئے گزرے ماحول کے اندر حیا کی حفاظت کرنے والے نوجوان لڑکے موجود نہیں ہیں؟ مثالیں, کبھی وہ زمانہ تھا کہ پہلی سب میں بوڑھے بوڑھے ہوا کرتے تھے, دوسری تیسری چوتھی سب کے اندر. ابھی دیکھ لیں ذرا نگاہ اٹھا کے, اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی اس امت کے ان نوجوانوں کو بھی توفیق دی, وہ پہلی دوسری تیسری سب میں نظر آتے ہیں الحمدللہ. نیکی بدی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ کا میرا مسئلہ ہے کہ آپ میں میرے اندر تڑپ ہے کہ نہیں. آپ میں میرے اندر تڑپ ہوگی اللہ اس ماحول میں بھی ہمیں تھام لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوئی حرم میں بیٹھا ہو اور دل کے اندر وہی دنیا کی محبت بیٹھی ہو تو حج سے بھی واپس آئے گا تو دنیا کی محبت واپس لے کر آئے. سیدھی سی بات, اصل مسئلہ میں اور آپ خود ہیں. میں اور آپ اگر طلب و تڑپ سچی رکھیں گے ہدایت کے لیے, حق کے لیے, اللہ ہماری انگلی تھام لے گا. حدیث 12 آپ کو سنائی گئی, بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس سے دل میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں, میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں, اور میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. مسئلہ ہمارا ہے, اللہ تو دینے کو تیار ہے. آگے الفاظ ہیں, وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں. سیدھا راستہ ایک دفعہ مانگ لیے جانے والا معاملہ نہیں. 1400 برس ہو گئے, اربوں خربوں رکعتیں ادا کی جا چکی نماز کی, ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. زندگی کی آخری نماز بھی آپ اور میں ادا کریں گے, کیا دعا کریں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم ہدایت کی ضرورت ہے, اس کی رہنمائی اللہ کسے دیتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے جو ایمان لے آئے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے, اللہ اپنی عطا کا یقین عطا فرمائے, اللہ اپنے دینے کا ہمیں یقین عطا فرمائے, اور ہم طلب و تڑپ سچی پیدا کریں, اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے گا انشاءاللہ, اور اس پہ منزل مقصود تک بھی پہنچا دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس بارے میں شک میں ہی پڑے رہیں گے, ان کو حق سمجھ نہیں آئے گا یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ جائے جو نامبارک ہو. نامبارک سے مراد اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا نا, نامبارک معاملہ تھا وہ, منحوس جسے کہہ دیا جاتا ہے ہماری زبان میں. تو فرمایا کہ یا تو ان پر اچانک قیامت آ جائے جو شک میں پڑے ہوئے کفر کر رہے ہیں, یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ جائے جو انتہائی نامبارک ہو. فرمایا الملک یومئذ للہ, اس دن مراد ایک ہے قیامت کے دن, بادشاہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. آج کبھی ہم کہتے ہیں میں بڑا ہوں, کبھی حکمران کہتے ہیں میں بڑا ہوں, کبھی امریکہ کہتا ہے ہم بڑے, اللہ کہتا ہے سب سے بڑا میں ہوں. کل بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم, بتاؤ کس کی بادشاہ ہے آج, اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے کچھ کہہ سکے. اللہ یہ اعلان فرما دے گا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار ہی کی بادشاہت ہے. فرمایا کہ اس دن کل بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی, ہے آج بھی اللہ کی, مگر اللہ نے تھوڑے سے امتحان کے لیے بھیجا نا ہمیں, تو تھوڑا اختیار دے دیا, اور لوگ خدائی کے دعوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کل اللہ بتائے گا کل کی کل بادشاہت اور اختیار اللہ کے پاس ہوگا, اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت کے باغات میں ہوں, ایمان بھی لائے اور محنت بھی کی نیک اعمال کی, وہ جنت نعیم میں نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, فاولائک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.